ولا عدل من دون الله إنكم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم. ہم اس آیت کے تحت بات کر رہے ہیں قرآن کے اعجاز کی، قرآن کا معجزہ ہونا. ظاہر ہے اتنے دلائل آپ نے اب تک سنے یا پڑھے وہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن ایک عظیم معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا. اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ کرنے سے عاجز ہو، معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی اور دوسرا ایسا نہ کر سکے، ایسا کلام نہ بنا سکے، یا یہ معجزہ جو دکھایا جا رہا ہے کوئی اور اس کے کرنے سے قاصر ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. بہرحال اب قرآن کے اعجاز میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کو اٹھتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے مکہ مکرمہ میں. تو ظاہر ہے قرآن جتنا اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا اتنا قرآن آپ پڑھتے تھے. اچھا، کبھی ایسے حالت میں بھی پڑھتے تھے کہ آپ تشریف فرما ہیں، اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں یا کسی اور مقام پر تشریف فرما ہیں. بیت اللہ میں تو وہ جانے نہیں دیتے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی وقت جا کر قرآن وہاں پر بھی پڑھا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے آپس کے اندر یہ برائی تو سب کرتے تھے کہ برا یہ اس کلام کو نہیں سننا چاہیے، اس کلام کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور جیسے میں نے کل بتایا کہ ولید ابن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ بھائی نہ ان کو تم مجنون اور دیوانہ کہو، نہ ان کو شاعر کہو، نہ ان کو کاہن کہو، بلکہ ان کو ساحر کہو، جادوگر کہو، کہ انہوں نے تو اثر کر رکھا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، یہ جادوگر ہے. مگر بہرحال کہاں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ گیا. اور اس کے بعد پھر لوگ عرب کے خطے سے لوگ اور دوسرے علاقوں سے حج کے موسم میں آتے رہے اور قرآن سنتے رہے اور ایمان لاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے وہاں پر قرآن کی اشاعت فرما دی. تو ان میں تین آدمی جو بڑے کٹر دشمن کہلاتے تھے، ان میں ایک اخنس ابن شریق، ایک ابو سفیان جو بات کو ایمان لائے، اور ایک ابو جہل جس کو آخر تک ایمان نصیب نہیں ہوا. یہ تینوں رات میں آتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کی چاشنی ان کے دلوں کو ایسی لگ گئی تھی کہ قرآن سنے بغیر ان کو چین نہیں آتا. مگر ایک دوسرا ایک دوسرے سے چھپ کر آتا تھا قرآن سننے کے لیے. اب ایک رات جب یہ قرآن سن کے واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے تینوں اکٹھے ہو گئے صبح کے ٹائم، جو صبح کا وقت ہوتا ہے یا گھر واپسی کا جو ٹائم ہوتا ہے ان کا، اخنس ابن شریق بھی اور ابو سفیان بھی اور ابو جہل بھی. بھائی تم کیوں آئے؟ اس وجہ سے آنا پڑا کہ دیکھیں کیا کہتا ہے قرآن کے اندر کیا ہے. کہا یار میں بھی اسی وجہ سے آیا تھا. کہا تیسرے نے، کہا ابو جہل نے، میں بھی اسی وجہ سے آیا تھا. اب انہوں نے طے کیا کہ آج تو آ گئے سب لیکن کل کو کوئی نہیں آئے گا. مگر وہ جو ایک انسان کے اندر ایک عادت ہوتی نا، جس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے تو کرکری اٹھ رہی ہے اپنی زبان میں، تو پھر اگلے دن کو پھر اسی طریقے سے گئے اور وہاں پر قرآن کو سنتے رہے. और सुनने के बाद जब ये पता था कि भाई आज वो नहीं आने का, तय तो हो चुका है, वो भी नहीं आने का, तो कोई आने का ही नहीं है। अब जब आखिर हुआ तो बहरहाल फिर एक दूसरे से यही मुकाबला हो गया और आपस में एक दूसरे से मिल गए। फिर अगली रात के लिए भी इन्होंने यही तय किया, मगर उस रात भी इनसे रुका ना गया। और ये कुरान सुनने के बहाने वहां से आते थे और उसके बाद कुरान सुनकर जो है वापस चले जाते थे। अल्लाह ताला ने इस कलाम में, कुरान पाक में ऐसी चाशनी रखी है कि जो इस कुरान को सुनता है दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है, लेकिन बाज लोगों के कुलूब ऐसे होते हैं कि वो उसको कबूल नहीं करते। जब ये सारी बातें हो गईं तो अबू जहल ने एक बात कही अखनस इब्न शुरैख से भी और अबू सुफियान से भी। उसने कहा भाई देखो, बात हकीकत ये है कि अब्द मनाफ और हमारे खानदान में, ये नबी अलैहिस्सलाम के शजरे में ये चलता चला आ रहा है कि इनके और हमारे खानदान में पहली सी चश्मक चली आ रही है। वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अब उनके खानदान में से, अब्द मनाफ के खानदान में से एक शख्स उठा और उसने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, मेरे ऊपर वही आई है। तो अब इसका ये दावा जहां तक ये कर रहा है ये लोगों में मकबूल होता चला जा रहा है और ये बात हमें बर्दाश्त नहीं, लिहाजा हम जब तक हो सकेगा इसका मुकाबला करेंगे और जहां तक हो सकेगी हम इसकी मुखालफत करेंगे। लिहाजा जो भी वक्त आया अबू जहल ने हमेशा मुखालफत की। मैंने आपको बताया था कि अबू जहल का नाम अबू जहल क्यों पड़ा, आज को अबू जहल के नाम से क्यों याद करते हैं उसको, वो तो अच्छा खासा आदमी था। इसका नाम था अमर इब्न हशाम और इसकी कुनियत थी अबुल हिकम। अबुल हिकम का मतलब ये है कि हिकमत की बातें करता था, जब भी बैठो इनके पास तो हिकमत की बातें करता था, ये लोगों को पुरानी पुरानी बातें सुनाता था तो उससे हिकमत की बातें निकलती थी। और हिकमत वाला आदमी जो होता है वाकई वो उससे बहुत कुछ लोग सीखते हैं, उसके पास बहुत कुछ करीब लोग जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने मुखालफत शुरू की और मुखालफत भी इस दर्जा शुरू की कि बजाय हिकमत के लोगों के सामने बयान करते 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 ये नबी अलैहिस्सलाम की बुराई बयान करने लगा। तो फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि उसका उसको अबुल हिकम फिर क्यों कहें, जो सही दीन की तर्जुमानी नहीं कर सकता या उसकी मुखालफत करता है, लिहाजा आज के बाद ये अबू जहल। तो उसका नाम अबू जहल ही लिखा, उसका असली नाम सब भूल गए, असली नाम किसी को याद नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसका नाम असली आमर इब्न हिशाम था और नबी अलैहिस्सलाम ने जो उस दिन दुआ फरमाई थी, अल्लाह दोनों उम्रों में से एक उम्र को ईमान की दौलत देकर इस्लाम को कुव्वत दे दे, तो इसका उमर नाम यही तो था, अमर इब्न हिशाम ही नाम था इसका। और एक उमर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने ये दुआ हजरत उमर के हक में कबूल की और इस अमर इब्न हिशाम के हक में कबूल नहीं की, क्योंकि ये ताकतवर आदमी था और जो ताकतवर आदमी होता तो लोग उसकी तरफ कुछ जाते हैं, भाई झुकते हैं, ये फितरी मिजाज है। आज देख लो आप, आज का दौर जो है ये ताकत से ज्यादा पैसे का है, जिसके पास पैसा हो आदमी वहीं को झुके, उसी की इज्जत भी करेगा। और पैसे वाले का दौर है ये मौजूदा दौर, और उसके अंदर जो इस तरह की जहालत की बातें जो करके दूसरे को वरगलाए, यानी जो दूसरे का मुखालिफ होता है, उस मुखालिफत में जब वो वरगलाता तो लोग उसकी तरफ और कुमाइल होते, تو ابو جہل کے پاس جتنے نبی علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, جمع ہو جاتے تھے, اور وہاں پر بیٹھ کر اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے. تو قرآن کی چاشنی ان کو مجبور کرتی تھی کہ ہم اس کو سنیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس کے حق کے اندر دل کے اندر ان کے رکھا تھا تو اس کو تو قرآن نے اپنی طرف کھینچ لیا, اور جس کے دل کے اندر یہ بات نہیں تھی اس کو دور کر دیا. ٹھیک ہے, قرآن کو وہ قرآن سمجھے, اس میں کوئی دورائی نہیں. میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے یہ مثال آپ کو دی ہے. یہ جو لکڑی کا برادہ ہے, آدھا کلو برادہ, اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے ڈال دو, پترے ڈال دو جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے, اور ایک خاندان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اس میں سے یہ لوہے کے پترے جو ہے یہ علیحدہ کر دے, یہ لکڑی کا برادہ علیحدہ ہو جائے گا, جو لوہے کے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر حصے ہیں ٹکڑے ہیں اس کو علیحدہ چن دو, اس کو شام تک بھی پورا خاندان بیٹھ کر اس کو علیحدہ نہیں کر سکتا. کوئی ادھر کو رہ جائے گا, کوئی ادھر کو چپک جائے گا, کوئی اس میں کو گھس جائے گا, کوئی لکڑی کے برادے میں کو گھس جائے گا, وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا چیز ہوگی؟ تو پھر مقناطیس آئے گی, میگنیٹ, چمبک جس کو ہم بولتے ہیں. کہا کہ ایسا کرو کہ اس برادے کے اوپر یہ پھیر دو ایسے کر کے, اندر بھی اگر کوئی لوہے کا پترا ہوگا وہ بھی اس کے اوپر چپکتا چلائے گا. لکڑی کا برادہ علیحدہ, اور منٹ سیکنڈ میں یہ سارا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی وہ صفت رکھی ہے کہ یہ ایک میگنیٹ کی طرح ہے, یہ جس کے دل کو اپنی طرف کھینچنا چاہے یا کسی کا دل اگر اس کی طرف مائل ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو جن لوگوں کے قلوب ایسے تھے وہ قرآن کو انہوں نے سنا, اور سننے کے بعد بس سنتے ہی وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے, اور وہ فریفتہ ہو گئے تو اس کے اوپر وہ اس کے عامل بھی بنے, اس کے عالم بھی بنے, اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی بنے. تو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے, وہ معجزہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو گئے, اور جب ظاہر ہے جب مائل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب یہ اللہ کا کلام ہے, اب اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, ہمارے دل کو اب اسی سے تقویت ملے گی. آپ لوگ طواف کرنے جب حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو طواف جو ہے وہاں پر دیکھو ایک تو ہے ایسے چلنا اور ایک ہے ایسے چلنا. وہاں پر بائیں ہاتھ کو ایسے چلا جائے, بائیں ہاتھ ادھر ہوگا تو ادھر کو چلا, گاڑی وہاں پر چلتی ہے دایاں, رائٹ ہینڈ سب ادھر, اور دائنا پسند ہے نبی علیہ السلام کو, فرمایا کہ جب دانے پانی پیو تو دانے ہاتھ سے پیو, چلو اور دانی طرف کو, دانی طرف کا بہرحال وہ کرو, دانی طرف کو چلو, وہاں پر ٹریفک بھی دانی طرف کو ہے. لیکن طواف جو ہے یہ بائیں ہاتھ کی طرف کو ہوتا ہے. علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ انسان کا قلب جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے, دل ادھر دل نہیں ہوتا, دل ادھر ہوتا ہے. لہذا جتنا کعبۃ اللہ کے قریب آپ طواف کرو گے تو آپ کا دل کعبۃ اللہ سے بالکل قریب ہوگا, اور وہی کعبۃ اللہ چمبک کی طرح میگنیٹ کی طرح آپ کے قلب کو کھینچ لے گا, اور جب وہ قلب کی طرف انسان کا اس کا میلان ہو جاتا ہے, ایک دفعہ جو اب تک نہیں گیا اس کو اتنی تڑپ نہیں ہوتی, جب وہ وہاں پر چلا جاتا ہے پھر اس کو اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ میں پھر دوبارہ سے تیبارہ سے سہبارہ سے کعبۃ اللہ کو دیکھ لوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہ جو قلب تھا وہ میگنیٹ کی طرح اس کی طرف چپکا ہوا تھا, اور اس کو جو ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ میرا قلب اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کعبۃ اللہ جو ہے, یہ گھر جو ہے, بس اس کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے. اس لیے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے, تو طواف جو ہے یوں بائیں سائڈ کو اس طرح سے کہہ جاتا ہے, بائیں ہاتھ کو کہہ جاتا ہے, یوں کہہ لیجیے آپ, ورنہ وہاں پر دائیں ہاتھ کو چلا جاتا ہے چاروں طرف سے. تو یہ جو یہ تعلق ہوتا ہے قلبی, یہ ایک علیحدہ ایک کیفیت ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے قلوب اس لائق تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قلوب کے اندر ایمان کی دولت بھی دی, قرآن کہ علوم اور حکم حکمت سے ان کو بھر دیا اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے عزت بخش دی. عرب کے لوگ, یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ وہاں کے اس طرح سے اس قرآن کی طرف کو پھر لپکے کہ انہوں نے اپنا مشن اس کو بنا لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو معجزہ ہونے کی ایک چیز یہ کہ جو غیر سے غیر بھی ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہاں ہم قرآن کو سنیں. یہ ایک اس کے معجزہ ہونے کی علامت ہے. پھر ایک سورت ہے قرآن پاک میں, سورہ روم. اس کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو اس نے اطلاع دے دی وہ صحیح ہو کر رہی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین, کہ یہاں پر روم جو ہے یہ مغلوب ہے, مغلوب ہو جائے گا, یعنی روم جو ہے غالب نہیں رہے گا, فارس اہل فارس اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. یہ روم اور فارس یہ دو بہت بڑی طاقتیں تھیں, جیسے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں پر امریکہ اور رشین یہ طاقتیں ہیں نا, تو اس زمانے میں روم, یہ فارس اور روم یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. تو کہا کہ بھئی یہ روم جو ہے یہ مغلوب ہو جائے گا, حالانکہ وہ طاقتور ملک تھا, لیکن قرآن نے اطلاع دی کہ نہیں وہ مغلوب ہوگا اور فارس والے غالب آ جائیں گے. لیکن 10 سال کے بعد فارس والے پھر مغلوب ہو جائیں گے اور روم پھر غالب آ جائے گا. یہ قرآن نے اطلاع دی, پڑھ کے دیکھو سورہ روم. الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. فی بضع سنین سے مراد یہ ہے کہ اس کچھ دنوں کے بعد, یعنی کچھ سالوں کے بعد, اس سے مراد 10 سال کے اندر اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے. تو ایسا ہی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی بنیاد پر شرط لگا لی کہ روم ایک وقت میں غالب آ کر رہے گا, لیکن کب غالب آ کر رہے گا یہ اطلاع نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی, مگر قرآن نے چونکہ اطلاع دے رکھی تھی کہ بضع سنین کی جو تفسیر تھی وہ کتنی ہو سکتی ہے, کئی سال ہو سکتی ہے, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا. لیکن آپ نے شرط لگا لی اور لوگوں نے آپ سے شرط لگائی کہ اگر روم غالب آ گیا تو کتنا دو گے, اور یہ غالب آ گیا, حالانکہ شرط لگانا جائز نہیں. اور جب شرط لگ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط جیت بھی لی, اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے شرط لگائی تھی وہ پیسہ آپ کو دے بھی دیا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہیں اس پیسے کو استعمال مت کرو, بلکہ اس پیسے کو ایسی چھوڑ دو, یہ مت لو, مطلب کہ انہوں نے آپ نے منع کر دیا. تو قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو اس کے اندر پیشین گوئی کی گئی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی, درست ثابت ہوئی. قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل اور ایک علامت یہ بھی ہے. تیسری بات, قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. تمام کتابوں کی ذمہ داری, توریت, انجیل, زبور کی ذمہ داری وہاں کے علماء پر ڈالی تھی کہ تمہاری ذمہ داری کہ تم اس کی حفاظت, لیکن قرآن کی ذمہ داری کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود بخود لیا, وہ لوگوں پر نہیں ڈال دی, اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لہذا قرآن کی حفاظت کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ نے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا. قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھا جاتا, سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن اور کتاب یہ دو ذاتی نام ہیں قرآن پاک کے, باقی اور جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں. حالانکہ 55 نام بتائیں صفاتی, لیکن وہ سب صفاتی نام ہیں. ذاتی نام دو ہیں, قرآن اور کتاب. قرآن بھی مصدر ہے, کتاب بھی مصدر ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کے معنی پڑھنا اور کتاب کے معنی لکھنا. اور اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی کتاب, ایسا قرآن جو سب سے زیادہ پڑھا گیا, جو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے اور جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھا جائے گا. اس کو اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. اور کتاب سب سے زیادہ لکھی جانے والی, کتاب کے معنی لکھنا, سب سے زیادہ لکھے جانے والا قرآن اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. بڑے سے بڑا قرآن, چھوٹے سے چھوٹا قرآن, درمیانی قسم کا قرآن, سارے قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھوا دیے. بڑی کتابت کرتے تھے یہ جو خوشخطی والے, پہلے کتابت کیا کرتے تھے, تو اس کتابت کی وجہ سے لوگوں کے روزگار بھی چلتے تھے. اب تو یہ کمپیوٹر آ گیا تو سب اس کے اندر, سب انہوں نے اس کے اندر وہ بلاگ بن گیا اپنا, وہ اس سے وہ کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال خوشخطی ابھی تک بھی جامع مسجد پہ بھی لوگ بیٹھتے تھے, وہ اس میں لکھتے تھے. اب کاتب بھی ختم ہوتے چلے گئے, لیکن ایک زمانے میں کتابت کا بڑا دبدبہ تھا. تو قرآن کتاب کے معنی ہے لکھنا. سب سے زیادہ دنیا کے اندر لکھی جانے والی کتاب, اور سب سے زیادہ لکھی گئی کتاب, اور سب سے زیادہ لکھی جائے گی کتاب, وہ قرآن پاک ہے. لہذا یہ دو نام ذاتی ہیں, باقی اور نام صفاتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کی حفاظت بھی کرائی. اب حفاظت کا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ کتاب کو لکھ دیا ہم نے, یہ ہو گیا کہ اس کے اندر کتاب محفوظ ہے, اس کو چھاپ دو. اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے اس کی حفاظت کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا. اب میں آپ کو آج کے دور میں اگر اس کو سمجھاؤں تو ایک تو ہوتا ہے ہارڈ ڈاٹا, ایک ہوتا ہے سافٹ ڈیٹا. ہارڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا ہارڈ کہلاتا ہے اسی وجہ سے. تو جو یہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ تو سمجھ لو کہ یہ ایک ہارڈ ڈیٹا ہے اس کا. اور جو سینوں کے اندر محفوظ ہے وہ سافٹ والا ہے. ایک پوری کی پوری کتاب ابھی آپ اس میں کسی بھی اپنے موبائل میں, کسی بھی آپ گروپ میں یا کسی بھی جگہ پر آپ کتاب کی لائبریری کی لائبریری ڈال سکتے ہیں. ابھی ہمیں ایک چیز کی ضرورت پڑی کتابوں کے مطالعے کی, تو ہم نے کتاب منگائی, کل پرسوں کی بات ہے. اب انہوں نے اس قدر اس میں کتابیں ایک ہی اس کے اندر بھیجتے چلے گئے, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, آپ اس کو دباؤ اور اس کے بعد جو ہے اس کو پڑھتے چلے جاؤ, آپ کی کتاب محفوظ ہے. اور سینکڑوں صفوں کی کتابیں, لائبریری کی لائبریری, اس پین ڈرائیو میں وہ ڈال کر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں, یہ آج کے زمانے کی ٹیکنیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سافٹ ڈیٹا رکھا ہے یہ انسان کے دل کے اندر رکھ دیا ہے, کہ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو میں, چھوٹی سی چپس میں لائبریری کی لائبریری اکٹھی ہو سکتی ہے, تو اس دل کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ پورے قرآن کو محفوظ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ اعجاز قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے, معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, کہ ایک اتنی بڑی کتاب جو 30 پاروں کی کتاب کہلاتی ہے, 7 منزلوں کی کتاب کہلاتی ہے, 114 سورتیں اس کے اندر موجود ہیں, وہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اور یہ آج کے دور میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بہت ساری کتابیں چھوٹی سی چپس کے اندر جب آ سکتی ہیں تو اس چھوٹے سے قلب کے اندر اتنی بڑی کتاب اللہ کی تجلیات وہ بھی آ سکتی ہے. تو معجزہ ہونے کی دلیل قرآن پاک کی یہ بھی ہے. بہرحال میں کئی دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے. اب یہ اگلا مضمون ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کل سے پرسوں سے. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ آخر کے اندر قرآن پھر چیلنج بھی کرتا ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم کو کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو, اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز تم نے کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو. یہ تو ایک چیلنج کر دیا. پھر کہا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے, وَلَنْ تَفْعَلُوا, اور قیامت تک کر بھی نہ سکو گے کہ اس جیسا کوئی قرآن کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بنا لاؤ, تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, ذرا بچتے رہو دوزخ کی اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, اس سے پھر اپنے آپ کو بچاؤ, دوزخ سے بچاؤ. اعدت للکافرین, اور یہ دوزخ منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن یہ کہتا ہے, دعوت دیتا ہے کہ منکر مت بنو بلکہ تم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے قرآن کو ماننے والے بنو تاکہ تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا رب العالمین, گناہوں کو معاف فرمائے, خطاؤں کو درگزر فرمائے, ہماری پریشانیوں کو, مشکلوں کو آسان فرمائے, غیب سے مدد فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے, ہر مہلک اور مضی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے.